بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
بڑی خوشی کی بات ہے ابھی جو دل سنا گیا, بڑی خوشی کی بات ہے ابھی جو دل سنا گیا, قلم سے تیغ کو قلم کرے گا جو وہ آ گیا, بڑی خوشی کی بات ہے ابھی جو دل سنا گیا, یہ آفتاب دین کا گھر وہ میر شام کا مکان, یہ آفتاب دین کا گھر وہ میر شام کا مکان, یہاں اجالا بڑھ گیا وہاں اندھیرا چھا گیا, قلم سے تیغ کو قلم کرے گا جو وہ آ گیا, بڑی خوشی کی بات ہے ابھی جو دل سنا گیا, معاویہ کے باپ سے کہا یہ جا کے موت نے, معاویہ کے باپ سے کہا یہ جا کے موت نے, سنبھال اپنی بھیڑ کو علی کا شیر آ گیا, قلم سے تیغ کو قلم کرے گا جو وہ آ گیا, بڑی خوشی کی بات ہے ابھی جو دل سنا گیا, یہ شام والے کہتے تھے ہمارا بادشاہ بھی, یہ شام والے کہتے تھے ہمارا بادشاہ بھی, بڑا دلیر تھا اسے حسن کا خوف کھا گیا, بڑا دلیر تھا اسے حسن کا خوف کھا گیا, قلم سے تیغ کو قلم کرے گا جو وہ آ گیا, بڑی خوشی کی بات ہے ابھی جو دل سنا گیا, عجب دکھایا معجزہ حسن کے ایک بار نے, عجب دکھایا معجزہ حسن کے ایک بار نے, جو تخت پر تھا جلوہ گئے وہ قبر میں چلا گیا, قلم سے تیغ کو قلم کرے گا جو وہ آ گیا, بڑی خوشی کی بات ہے ابھی جو دل سنا گیا. فنا ہوا کچھ اس طرح نہیں کہ کچھ پتا نہیں، فنا ہوا کچھ اس طرح نہیں کہ کچھ پتا نہیں، زمین کھا گئی اسے کہ آسمان کھا گیا، قلم سے تیغ کو قلم کرے گا جو وہ آ گیا، بڑی خوشی کی بات ہے ابھی جو دل سنا گیا، سوار اپنے لال کو کچھ اس طرح بطول نے، سوار اپنے لال کو کچھ اس طرح بطول نے، سمٹ کے دو جہان کا حسن میں حسن آ گیا، سمٹ کے دو جہان کا حسن میں حسن آ گیا، قلم سے تیغ کو قلم کرے گا جو وہ آ گیا، بڑی خوشی کی بات ہے ابھی جو دل سنا گیا، حقیر ایک سنگ کو بنا کے گوہرِ ہنر، حقیر ایک سنگ کو بنا کے گوہرِ ہنر، حسن کا عشق نام کیا نصیب جگمگا گیا، قلم سے تیغ کو قلم کرے گا جو وہ آ گیا، بڑی خوشی کی بات ہے ابھی جو دل سنا گیا،
بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بر محمد والے محمد بلند تر صلوات. سب سے پہلے آپ کی خدمت میں میرے آقا میرے سید میرے سردار امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد، اور جیسا کہ آپ لوگ اچھے اچھے شعرا کو یہاں پہ سنا، اس کے علاوہ ہمارے برادر مقدس حسین کی آواز میں آپ نے کلام سنے، ان کی آواز پھر میری آواز، یہ بالکل ایسا ہو جائے گا کہ بہت اچھی قسم کی بریانی کھاتے ہوئے بیچ میں کنکر آ جائے، لیکن بار اپنے آقا کی شان میں ایک کلام میں نے جناب سائل اکنے صاحب سے فرمائش کر کے لیا ہے اور آپ کے سامنے پیش کروں گا.
جب ازل میں خدمت مدحت سرائی مل گئی، جب ازل میں خدمت مدحت سرائی مل گئی، مجھ کو ملک ناز کی فرما روائی مل گئی، خدمت مدح حسن پر میں ہوا مامور جب خدمت مدح حسن پر میں ہوا مامور جب میں نے سمجھا مجھ سے بندے کو خدائی رزق مدحت کے لیے باب حسن پر دی صدا رزق مدحت کے لیے باب حسن پر دی صدا یوں لگا مجھ کو بھی اس در کی گدائی مل گئی فاطمہ کے گھر میں روشن ہو گیا پہلا چراغ فاطمہ کے گھر میں روشن ہو گیا پہلا چراغ نسل پیغمبر کو منزل ابتدائی مل گئی ہو مبارک وارث ختم الرسل جا گیا ہو مبارک وارث ختم الرسل جا گیا سلسلہ در سلسلہ اب رہنمائی مل گئی مقدر میں تو ہوں ساحر بھلا کیا میں تو ہوں ساحر بھلا میں کیا میرے اشعار کیا میں تو ہوں ساحر بھلا میں کیا میرے اشعار کیا مدح کے جاز سے معجز نمائی مل گئی
اور محمد آل محمد بلند تر سلام
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی علا فی توحده ودنا فی تفرده الذی بغدا فلا یرا وقرب فشہد النجوى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته إلى العالمين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم وغصبهم وعداوتهم إلى يوم الدين بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. يا أبا محمد يا حسن بن علي أيها المجتبى يا ابن رسول الله يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيها عند الله اشفع لنا عند الله. صلى الله عليه محمد وعلى أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم تلك آيات الله نتلو عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم. صلوا على محمد وعلى محمد. اس سے پہلے کہ ہم مجلس کا آغاز کریں، اس کی گفتگو کا آغاز کریں، ایک اناؤنسمنٹ ایمرجنسی میں ہمارے پاس آیا ہے. ایک رونگ پارکنگ ہے، گاڑی کا نمبر ہے C3150. جن برادر ایمانی کی گاڑی ہو، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گاڑی رونگ پارکنگ میں ہے، اس کو صحیح کر لیا جائے. ایک مرتبہ سلوا بھیج دیں محمد والے محمد کو. اذن گرامی قدر، آج جس فقہی مسئلے کا مجھے تذکرہ کرنا ہے، اس مسئلے کا تعلق بھی تقریباً ہر انسان کی زندگی سے، اور یہ میں عرض کر دوں کہ پروردگار عالم کی طرف سے مقرر کردہ دین تو بہرحال ایک ہے، لیکن کئی سارے مقامات ایسے ہیں کہ جہاں منزل عقیدہ میں پیغمبر اکرم کے بعد پیغمبر اکرم کے ماننے والوں میں نظریات کے اعتبار سے اختلاف ہوا، اور اسی طرح سے کئی سارے مقامات ایسے ہیں جہاں منزل عمل میں اہل بیت کے مکتب میں اور ان مکاتب فکر میں جو اہل بیت کے مکتب سے ہٹ کر تھے، کچھ بنیادی اختلافات پیش آئے منزل فروع میں، منزل عمل میں. جس مسئلے کا ہم آج تذکرہ کر رہے ہیں وہ بھی اسی طرح کے مسائل میں سے ایک ہے، اور بعض ناگفتہ وجوہات کی بنیاد پر یا بنا پر ایسا ہم دیکھ رہے ہیں کہ کئی سارے صاحبان ایمان بھی کچھ باتوں کو مسلم فرض کر لیتے ہیں، ایک حتمی اصول فرض کر لیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہی شریعت کا مقرر کردہ اصول ہے. لہذا نہایت مناسب ہے کہ وقتاً فوقتاً ان موضوعات کو بھی ممبر سے بیان کیا جائے، اور صاحبان ایمان کو اس حوالے سے آگاہ کیا جائے کہ مکتبہ اہل بیت میں جو بہت سارے پیش آنے والے مسائل ہیں، اس میں ہمارا طرز عمل کیا ہے، ائمہ طاہرین نے کیا باتیں ارشاد فرمائی ہیں، اور ائمہ طاہرین کی احادیث کی روشنی میں علماء کرام نے کیا فتاوی صادر فرمائے ہیں. ان میں سے ایک مسئلہ ہے شادی اور طلاق کا مسئلہ. ظاہر سی بات ہے کہ کافی ڈیٹیل ایشوز ہیں شادی کے حوالے سے، طلاق کے حوالے سے. میں صرف ایک پوائنٹ کو اس وقت ہائی لائٹ کر رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے علاوہ کوئی اور پوائنٹ نہیں ہے یا ساری کی ساری گفتگو یہیں پر ختم ہو رہی ہے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک طرح سے یہ نقطۂ آغاز تو ہے، نقطۂ اختتام نہیں ہماری گفتگو کا. یہ وہ ٹاپکس ہیں کہ جب نوجوانوں کے ساتھ اس پچھلے سال میں ہماری ہفتہ وار کلاسز ہوتی نہیں، تو ہم نے کافی ڈیٹیل سے ان ایشوز کو ڈسکس کیا، اور ہمیں اس بات کی خوشی ہے
کہ بہرحال بہت ساری باتیں جو ہمارے بزرگان تفصیل سے نہیں جانتے ہیں ہمارے نوجوان اب تفصیل سے جاننے لگے ہیں، لیکن اس عمومی فورم پر نہایت مناسب ہے کہ کچھ ہلکی بھلکی باتوں کا تذکرہ کیا جائے. جس گفتگو کو یعنی جس مسئلے کو مجھے آج شیئر کرنا ہے، جس مسئلے کو آج ڈسکس کرنا ہے، وہ بنیادی طور پر ایک وہ مسئلہ ہے جو اہل بیت کے ماننے والوں میں اور اہل تسنن میں بنیادی فرق کا حامل ہے. اور وہ یہ کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی، ایک مرد اور عورت آپس میں نکاح کرتے ہیں، یعنی جب ایک خاندان اس انداز سے آباد ہوتا ہے، ایک خاندان اس آباد اس انداز سے بنتا ہے کہ جو انداز پروردگار عالم کا انداز ہے کہ بھائی لڑکی کی طرف سے انکحتوں کا صیغہ پڑھا جائے، لڑکے کی طرف سے قبیلتوں کا صیغہ پڑھا جائے، لڑکی اپنے آپ کو مرد کی زوجیت میں دے، مرد اس رشتہ ازدواج کو قبول کرے، اور اس طرح سے ایک سیٹ اپ بنایا جاتا ہے. تو اہل بیت کے ماننے والوں میں اور مکتب اہل بیت تک نہ آنے والوں میں جو بنیادی ترین فرق ہے یا بنیادی ترین فرقوں میں سے ایک فرق ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے اعتبار سے عقد نکاح کے وقت، نکاح کے پروگرام کے وقت شرعی اعتبار سے گواہوں کا ہونا ضروری نہیں ہے. بڑی اہم بات ہے. یعنی نکاح کی شرائط میں جہاں اور بہت ساری شرائط ہیں وہ اپنے مقام پر، لیکن ایسی کوئی شرط ہمارے یہاں نہیں مکتب اہل بیت میں کہ کہا جائے کہ اگر لڑکے اور لڑکی کا نکاح ہو رہا ہے تو درمیان میں کسی تیسرے آدمی کا ہونا ضروری ہے. یعنی حتیٰ یہ جو محاورہ مشہور ہے ہمارے یہاں کہ میاں اور بیوی راضی تو کیا کرے قاضی، تو گویا ایک قاضی کا تصور درمیان میں ہے. فقہ اہل بیت کے اعتبار سے حتیٰ قاضی کا ہونا بھی ضروری نہیں. مرد اور عورت صرف آپس میں خود ہی اگر صیغہ نکاح پڑھ لیں، البتہ وہ جو شرائط ہیں عقد نکاح کا صیغہ پڑھنے کی، وہ ان کو اگر شرائط معلوم ہو، الفاظ معلوم ہو اور صحیح عربی میں ادا کر سکیں تو بات ختم ہو جاتی. اگر وہ صحیح انداز سے خود بھی صیغہ پڑھ لیں صرف میاں اور بیوی، تو حتیٰ قاضی صاحب کے بھی درمیان میں ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان دو افراد کا ہونا کافی ہے عقد نکاح کو پڑھنے کے لیے، صیغہ نکاح کو پڑھنے کے لیے، ایک دوسرے کا میاں بیوی بننے کے لیے. لیکن برادران اہل تسنن میں اس کے بالکل برعکس مسئلہ، اور وہ یہ کہ جب نکاح ہو رہا ہے تو جب تک کم از کم دو گواہ درمیان میں نہیں ہوں گے نکاح نہیں ہوگا. یہ نکاح ہو ہی نہیں سکتا جب تک یہ دو نکاح درمیان میں نہ آ جائے. اب آپ ذرا غور فرمائیے کہ پاکستان میں جو نکاح نامے کا رواج ہمارے یہاں موجود ہے، اب ظاہر سی بات ہے کہ نکاح نامے کا رواج بھی تقریباً 1960 کی دہائی میں یا 1970 کی دہائی میں آغاز ہوا، 1947 سے پاکستان بنا ہوا تھا، لیکن پاکستان میں نکاح نامے کا کوئی رواج نہیں تھا، کوئی نکاح نامے کی رسم نہیں تھی. تقریباً 1960 یا 1970 کی دہائی میں جب پاکستان میں، میں نے سنا ہے کسی پرانے وکیل سے کہ ایوب خان کے دور میں کوئی مسئلہ پیش آیا تھا اور کچھ کلیم ہوا تھا، علیکم السلام، تو اس زمانے میں پہلی مرتبہ یہ طے کیا گیا کہ صاحب پاکستان میں جتنے نکاح ہوں گے آج سے ان نکاحوں کو رجسٹر کیا جائے گا، نکاح رجسٹرار مقرر کیا جائے گا، اور تب کہیں جا کر نکاح نامے کا سلسلہ شروع ہوا. اور اس وقت سے جو نکاح نامہ بنا وہی نکاح نامہ ہمارا چلتا چلا آ رہا ہے. اس وقت جب نکاح نامہ نیا نیا بنا تھا تو تقریباً ہر صاحب ایمان کو علم تھا، ہر مومن کو علم تھا کہ اس نکاح نامے کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں، یہ پاکستان کا قانون تو ہے لیکن شریعت محمدی کا قانون نہیں. لیکن اب چونکہ کافی دہائیاں گزر چکی، 30-40 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا اس نکاح نامے کو بنے ہوئے، اور اب جب یہ نکاح نامہ ہمارے سامنے آتا ہے تو اکثر اوقات مومنین اس نکاح نامے میں الجھ کر رہ جاتے ہیں کہ مولانا اس نکاح نامے کو کیسے حل کیا جائے، اس نکاح نامے کو کیسے بھرا جائے، اس نکاح نامے کی شرائط کو کیسے پورا کیا جائے. یعنی آپ یقین جانیے کہ بعض اوقات مومنین مجھ سے یہاں تک سوال کرتے ہیں کہ مولانا آپ نکاح کیسے پڑھا رہے ہیں، ابھی تو دلہن نے سائن کیے ہی نہیں ہے. آپ نکاح کیسے پڑھا رہے ہیں، ابھی تو دلہن نے سائن کیے ہی نہیں ہے، اب کیسے نکاح پڑھا رہے ہیں؟ تو میں جواب میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ بھائی یہ نکاح نامہ تو اب بنا ہے، اللہ کے رسول کا نکاح نامہ تو بنا ہی نہیں تھا سرے سے. تو اگر اللہ کے رسول کا نکاح بغیر نکاح نامے کے ہو سکتا ہے تو ان کے ماننے والوں کا نکاح بھی بغیر نکاح نامے کے ہو جائے گا. پاکستان کا قانون اور ہے، اسلام کا قانون اور ہے. البتہ ایک بات واضح ہے, میں پاکستان کے قانون کی مخالفت نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, یعنی میرا مقصد یہ نہیں کہ اس کو کنڈیم کیا جائے. ایک بہت اچھا طریقہ ہے آئندہ کی بہت ساری مشکلات سے بچنے کے لیے کہ جس طرح ہر ایگریمنٹ کو اسلام سمجھتا ہے کہ اس کو جو ہے وہ لکھ لیا جائے اور اس پر سائن کر لیا جائے, تو نہایت ہی مناسب طریقہ کار کہ نگاہ نامے کو لکھ لیا جائے, اس کو رجسٹر کروا لیجیے, بہت اچھا طریقہ. میں اس کی مخالفت نہیں کر رہا, میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اس کے بغیر بھی نکاح ہو سکتا ہے, نکاح ہونے کے لیے نکاح نامے کا ہونا شرط نہیں. خیر, تو اسی کے اندر جو نکاح نامہ ہمارے یہاں چلتا ہے وہ دو گواہ ہونا ضروری ہے جنہوں نے نکاح پڑھتے ہوئے سنا ہو یا نکاح خان کو سنا ہو کہ نکاح ہو رہا ہے. تو یہ جو ایشو ہے فقہ اہل بیت کے اعتبار سے اس کی کس طرح کی کوئی ضرورت نہیں, یہ ایک طرح سے فارمیلٹی ہے جس کو نہایت مناسب طریقے سے پر کر دینا چاہیے. لیکن بہرحال اگر کوئی نکاح پڑھتے وقت کوئی درمیان میں گواہ موجود نہیں ہے تو نکاح ہو جائے گا. برادران اہل سنت میں ایسا نہیں ہو سکتا. بات کو آگے بڑھائیے, میاں بیوی کے درمیان ایک سلسلہ ہے ان دونوں کے ملنے کا سلسلہ, جو سلسلہ نکاح کہلاتا ہے. ایک سلسلہ ہے ان دونوں کے درمیان سپریشن کا سلسلہ, جسے عام اور سادہ ترین الفاظ میں طلاق کہا جاتا ہے. یعنی میاں بیوی میں آپس میں جدائی ہو رہی, طلاق ہو رہی. یہاں پر بھی اہل بیت کے ماننے والوں کا مذہب ان وقت پہ اہل بیت بالکل الگ ہے اور اہل تسنن کا مذہب بالکل الگ ہے. وہ مذہب اہل بیت جو نکاح کے وقت کسی گواہ کی موجودگی کو ضروری قرار نہیں دیتا, طلاق کے وقت کہتا ہے کم از کم دو گواہ ہونے چاہیے اور وہ دو گواہ بھی عادل گواہ ہونے چاہیے. دو عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے, یعنی صرف عام گواہ بھی نہیں چلیں گے. کوئی داڑھی منڈا شخص درمیان میں بیٹھا ہے وہ گواہ بننے کے قابل نہیں ہے, کوئی گناہگار بے نوازی شخص بیٹھا ہوا ہے گواہ بننے کے قابل نہیں ہے, کوئی اگر شرابی شخص درمیان میں بیٹھا ہوا ہے گواہ بننے کے قابل نہیں ہے, کوئی ایسا انسان بیٹھا ہوا ہے گواہ بننے کے لیے جس کی زبان پر بے تحاشا گالیاں آتی رہتی ہیں وہ گواہ بننے کے قابل نہیں ہے. گواہ بننے کے لیے دو عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے. جب تک دو عادل گواہ نہیں ہوں گے, مرد اگر اپنی بیوی کو طلاق دے بھی دے گا تو طلاق ویلڈ نہیں ہوگی, چاہے وہ مکمل ہوش و حواس کے ساتھ, مکمل سنجیدگی کے ساتھ, مکمل ارادہ نفس کے ساتھ اگر اس طرح کی طلاق دے. اس طرح کی کوئی حیثیت نہیں. بعض اوقات خواتین کے فون آتے, مرانا ہمارے شوہر نے ہمیں غصے کے عالم میں کہہ دیا ہم تم کو طلاق دے رہے, طلاق دے رہے, طلاق ہو گئی. تو میں جواب میں عرض کیا کرتا ہوں ان اہل بیت کے ماننے والے خواتین کو کہ اگر بند کمرے میں شوہر نے ایک مرتبہ کہا طلاق تو دور کی بات, اگر وہ ہاتھ میں تسبیح لے کر بیٹھ جائے طلاق 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 100 مرتبہ کہے طلاق اور پورے ارادے کے ساتھ کہے, سنجیدگی کے ساتھ کہے, واقعا طلاق دینے کی نیت سے کہے, اس کو نہیں رہنا اپنی بیوی کے ساتھ, پھر بھی ایسی طلاق کی کوئی حیثیت نہیں ہے. طلاق اس وقت ہوگی جب کم از کم دو عادل گواہ درمیان میں موجود ہوں گے. البتہ میں نے عرض کیا کہ یہ نقطہ آغاز ہے, نقطہ اختتام نہیں ہے, یہ تو ایک شرط ہے, ابھی مزید کئی شرائط کرنا باقی. لیکن اہل سنت کے اعتبار سے, اہل سنت کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی گواہ ہے درمیان میں کہ نہیں. مرد نے کہہ دیا طلاق طلاق طلاق, طلاق ہو گئے, چاہے غصے میں کہا چاہے واقعی سیریسلی کہا, لیکن طلاق ہو جائے گی. تو بس ایک جملے کے اندر ان دو مذاہب کے فرق کو واضح کیا جا سکتا ہے. اہل بیت کا مذہب یہ ہے کہ گھر بناتے وقت گواہ کی ضرورت نہیں ہے, البتہ گواہوں کے بغیر گھر ٹوٹے گا نہیں. لیکن اہل سنت کا طریقہ کار یہ ہے کہ گواہوں کے بغیر گھر بنے گا نہیں, ہاں توڑا جا سکتا ہے گواہوں کے بغیر بھی. یعنی مذہب اہل بیت میں گھر بنانا آسان ترین عمل ہے, کوئی پابندی نہیں لگائی جا رہی, گھر توڑنا مشکل ترین عمل ہے. یہ شرط وہ شرط وہ شرط, ساری شرطیں لاؤ جب تک کہ طلاق ہو سکے گی. جبکہ اہل تسنن کے اعتبار سے گھر بنانا مشکل ترین ہے, یہ شرط یہ شرط یہ شرط تو گھر بنے گا ورنہ گھر نہیں بنے, گھر توڑنا آسان ترین عمل بن جاتا ہے. تو بس یعنی گرامی یہ فائدہ ہے مذہب اہل بیت میں آنے کا. خیر میں نہیں کہتا کہ فائدے کی خاطر انسان, حالانکہ اب آہستہ آہستہ معاشرہ بنتا چلا جا رہا ہے, یہ مناسب ہے کہ ایک جملہ یہاں پر تذکرہ نرس کر دیا جائے کہ جس فائدے کی بنیاد پر ہم مذہب اہل بیت کی بات کر رہے ہیں, بعض اوقات صاحبان ایمان اسی فائدے کو بنیاد بنا کر تقلیدوں کو چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک مسئلہ ہم نے بتایا, اچھا آیت الاخری کا مسئلہ کیا, ہم نے کہا فلاں فلاں مسئلہ, آقا سیستانی کا مسئلہ کیا, وہ مسئلہ, اچھا ان کی تقلید کر لیتے ہیں. ایسا نہیں چلتا, جب آپ تقلید کسی کی کر رہے ہیں تو بہرحال جو آپ کے مرضی کا مسئلہ ہے آپ کو اس کے مطابق عمل کرنا ہے, چاہے وہ آسان مسئلہ بتائے چاہے مشکل مسئلہ بتائے. تخلید ایک مرتبہ طے کر لیں اس کے بعد اس مرجع کو چھوڑنے کی پرمیشن نہیں ملے گی. لیکن بہرحال ایک فقہی مسئلہ تھا جو ڈسکس کرنا تھا. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیں محمد والے محمد پر. اذان کرامی قدر, ہم سورہ مبارک کے جاسیہ پر گفتگو کر رہے ہیں اور تقریباً ہم نے 8 آیتوں پر اپنی گفتگو مکمل کی. مکمل بہ این معنی کہ جس حد تک دامن وقت اور دامن ظرف میں گنجائش ہے کہ ہم ہلکا پھلکا تھوڑا تھوڑا ان آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور بات کو آگے بڑھا رہے ہیں. تو اب تک ان 8 آیتوں کا خلاصہ یہ ہوا کہ ابتدا میں پروردگار نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ دیکھو یہ قرآن عزیز اور حکیم خدا کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے, وہ صاحب عزت بھی ہے, وہ صاحب حکمت بھی ہے. اس کے بعد کہا کہ مومنین کے لیے بھی خلقت پروردگار میں اللہ کی عظمت کی نشانیاں موجود ہیں, موقنین کے لیے بھی, صاحبان یقین کے لیے بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں اور صاحبان عقل کے لیے بھی اللہ کی نشانیاں موجود ہیں. اور اس کے بعد ارشاد ہوا کہ اے حبیب, ان آیتوں کو جو حق کے ساتھ ہم تم پر تلاوت کرتے ہیں تو بتاؤ کہ یہ لوگ اللہ اور اس کی آیتوں کے بعد اب مزید کس بات پر ایمان لانے والے ہیں, کس چیز کا مزید انتظار کر رہے ہیں؟ کیا کافی نہیں ہے کہ ان آیتوں پر غور کریں اور اس سے وہ آگے بڑھ جائیں؟ پروردگار عالم اتنا کریم ہے, اتنا رحیم ہے, اتنا مہربان ہے کہ مسلسل وہ انسان کو بلا رہا ہے اپنی طرف, اے بندے تو آ جا. دیکھیے, اگر اللہ کے پیار کو سمجھنا ہو, اللہ کی شفقت اور محبت کے انداز کو سمجھنا ہو, تو ذہن گرامی جو دنیا میں آسان ترین اور بہترین مثال ہے, اور شاید ایک ہی مثال ہے, اس کے علاوہ مجھے آج تک کم از کم کوئی مثال نظر نہیں ہے. اگر اللہ کے پیار اور اللہ کی شفقت اور اللہ کی محبت کو سمجھنا ہے تو پھر ماں کی محبت اور ماں کی شفقت کے انداز کو محسوس کیجیے, اور وہ بھی بڑے بچے میں نہیں. اس لیے کہ بڑے بچے تک آتے آتے بہرحال بعض اوقات بڑے بچوں کی حرکتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ ماں کی شفقت کچھ حد تک یعنی تبدیل نہیں ہو جاتی, اس شفقت کے اظہار کا انداز تبدیل ہو جاتا ہے. چھوٹے بچوں میں بہرحال جو ماں کی شفقت اور محبت کا انداز ہے وہ گویا ایک ہلکی سی رمق ہے, ہلکا سا انداز ہے. یعنی جب میں روایت کو دیکھتا ہوں کہ جتنا ماں باپ کے دل میں اپنے بچوں کے لیے پیار ہے, پروردگار 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر اس کو ڈبل کر دیا جائے تو کیا کیفیت ہوگی, ٹرپل کر دیا جائے تو کیا کیفیت ہوگی, 4 برابر کر دیا جائے تو کیا کیفیت ہوگی, 70 برابر تک جاتی جاتی تو انسان کی عقل بعض اوقات کام کرنا چھوڑ جاتی. کہ آخر وہ کس مرحلے کا نام ہے کہ جہاں خدا 70 گنا زیادہ پیار کر رہا ہے. لیکن چھوٹے بچے سے, لہذا آپ چھوٹے بچے میں ایسا نہیں ہے کہ کبھی ماں کو اپنے بچے پر غصہ نہیں آتا, ایسا نہیں ہے کہ ماں اپنے چھوٹے بچے کو ڈانٹتی نہیں, ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات اس چھوٹے بچے کو سرزنش نہیں کی جاتی, ایسا نہیں کہ بعض اوقات اس چھوٹے بچے کو سزا نہیں دی جاتی. یہ سب کچھ ہوتا ہے, لیکن اگر پیار کیا جا رہا ہوتا ہے تو بھی بچے سے پیار کرنے کے لیے, اگر ڈانٹا بھی جا رہا ہوتا ہے تو بچے سے پیار کرنے کے لیے. پروردگار عالم کی جتنی بھی یعنی عذاب کا تذکرہ کہہ لیجئے, ان ساری باتوں کو دیکھ لیجئے, ہر مقام پر انداز یہ نظر آئے گا. خدا کسی بھی اعتبار سے, کسی بھی مرحلے پر, کسی بھی منزل میں یہ پسند نہیں کرتا کہ انسان گناہگار بن جائے, انسان جہنمی بن جائے, انسان پروردگار کے راستے کو چھوڑ دے. لہذا اتنا ڈھیل دیتا ہے, اتنا ڈھیل دیتا ہے جس کی انتہا نہیں. جناب ابراہیم کا واقعہ بڑا مشہور معروف واقعہ, جب ایک شخص آیا جناب ابراہیم کا مہمان بن کر, یعنی مہمان بن کر بھی مانا کہ جناب ابراہیم کا انداز تھا کہ کسی بھی دن دسترخوان پر بغیر کسی مہمان کے نہیں بیٹھا کرتے تھے. یہ بڑا ایک زبردست طریقہ ہے پروردگار عالم کے خصوصی بندوں کا کہ ان کے یہاں دسترخوان نعمت ہمیشہ بچھا رہتا, ہر چیز میں حساب کتاب کریں گے, کھانے پینے کے معاملے میں حساب کتاب نہیں کریں گے. اور یہ اللہ کے نمائندوں کی خصوصیات میں سے خصوصیت ہے. اور قدم قدم پر قرآن میں, قدم قدم پر اس بات پر صاحبان ایمان کو, مومنین کرام کو زبردست ملامت کا جو ہے وہ ملامت کے مورد نظر ٹھہرایا گیا ہے. اور ملامت کی گئی کہ آخر تم کیوں غریبوں کے کھانا کھلانے کا انتظام نہیں کرتے ہو, غریبوں کی غذا کا انتظام نہیں کرتے ہو, غریبوں کا پیٹ بھرنے کا انتظام نہیں کرتے ہو. ولا معاون کے اندر ولا یحضون علی طعام المسکین, یہ بدبخت اتنے بدبخت ہیں, اتنا نہیں کر سکتے کہ کسی کو کھانا کھلانے کے لیے کسی کو تیار کر دیں. سورہ مبارک کے فجر میں کہا ولا یحاضون علی طعام المسکین، ایک دوسرے کو رغبت نہیں دلاتے، آؤ کسی غریب کو کھانا کھلا دیں، کسی مسکین کو کھانا کھلا دیں، کسی بیچارے کو کھانا کھلا دیں. کھانا کھلانے میں پروردگار عالم نے بہت کم شرائط رکھی، کھانا کھلاؤ. اور ایسا معاشرہ بننا چاہیے کہ جہاں پر کم از کم انسان ہر چیز کی چوری کرتا ہوا نظر آئے، کم از کم کھانے کی چوری کرتا ہوا نظر نہ آئے. انسان کو پتا ہو کہ مجھے ہر چیز چوری کرنا پڑے گی، کھانا بغیر چوری کے مل جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی تعلیمات کی بنیادیں ہمارے معاشرے میں موجود ہیں تو کم از کم کچھ حد تک اس طرح کے اثرات اسلامی معاشرے میں نظر آ جاتے ہیں کہ بہرحال انسان بھوکا نہیں رہتا. کبھی افطار کے موقع پر آپ نکلیں سڑکوں پر، قدم قدم پر آپ کو کھانا کھلانے والے افراد نظر آئیں گے. یہ بہرحال کچھ اسلامی رمق ہے، اور خدا کرے کہ رمق زندہ رہے بلکہ اس میں اضافہ ہوتا رہے. خیر، جناب ابراہیم کو طریقہ کار یہ تھا، ایک شخص کو بلایا آپ نے، کہا اب جب کوئی نہیں ملا باہر سے کوئی مسافر نظر آیا اس کو کہا تم آ جاؤ. ٹھیک، نہ جان نہ پہچان، جناب ابراہیم نے کہا تم میرا مہمان. کا ٹھیک ہے، آئیے. مہمان بن کے بیٹھ گیا دسترخوان پر. اب جناب ابراہیم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کھانا شروع کیا. اس نے بسم اللہ نہ کہا یا اپنے خدا کا نام لیا جس بت کی پرستش کیا کرتا تھا. اب یہ مقام ہے کہ جہاں پر جناب ابراہیم سے برداشت نہیں ہو سکا. جناب ابراہیم خلیل خدا، اللہ کا دوست، یعنی واقعی فرینڈ شپ اور پکی پکی فرینڈ شپ، ہماری طرح کی زبانی کلامی فرینڈ شپ نہیں. کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے خدا کا نام لے کر کھانا شروع کر، یہ تو کھانا نہیں دوں گا. اب وہ بھی بہرحال، یعنی ایک روٹی کی خاطر بہرحال اتنا آسان نہیں دین بیچنا، کوئی لمبی قیمت لگائی ہے تو پھر بھی انسان دین بیچنے کو آمادہ ہو جائے. اب ایک مرتبہ دسترخوان پہ کھانا کھلا کر جناب ابراہیم چاہتے ہیں کہ آدمی مسلمان بن جاتے تو نہیں ہو سکتا. کہنے لگا بھائی ابراہیم یہ تو نہیں ہو سکتا، بلایا تم نے، میں اس لیے آیا ہوں، اپنے خود سے تو نہیں آیا. کھلانا تو کھلاؤ، تمہارے خدا کو نہیں مانوں گا، اپنے خدا کا نام لوں گا، مانتے ہو تو مانو، خدا حافظ. ابراہیم نے کہا خدا حافظ، نہیں برداشت کیا. یعنی گرامی عجیب بات ہے، آج کا مومن بڑے سے بڑے گناہ کبیرہ پر برداشت کر جاتا ہے. جناب ابراہیم جو خلیل خدا ہیں برداشت نہیں کرتے. بہرحال مثالیں کہیں سے کہیں نکل جائیں گی، بات تم آگے بڑھاؤ. وہ شخص جانے لگا، جناب ابراہیم اب چاہتے کھانا شروع کریں. ایک مرتبہ وحی الہی نازل ہوئی، اے ابراہیم بتاؤ کہ اس شخص کی عمر کتنی ہوگی تمہارا مہمان بنا تھا. اب جناب ابراہیم ظاہر اپنا خیال ہے، یعنی یہ مرچ مسالہ میری طرف سے، روایت کے اندر نہیں، کہ جناب ابراہیم شاید خوش ہو رہے ہوں گے کہ اب کچھ دیر میں سوال جواب کے بعد کوئی پرائیڈ آف پرفارمنس ملنے والا ہے، کوئی سرٹیفکیٹ ملنے والا ہے کہ واہ اے ابراہیم تم نے واقعی خلت کا حق ادا کر دیا، ہمارا دوست ہونے کا حق ادا کر دیا، جو ہمارا نہیں تھا وہ تمہارا بھی نہیں تھا، تم نے اس کو دسترخوان سے ہٹا دیا، اٹھا دیا، بریو، بہت اچھا کیا، اینڈ کیپ اٹ اپ. ممکن ہے جناب ابراہیم خوش ہو رہے ہوں، لیکن نہیں، وہ آیا آنے کا پوچھا کہ اے ابراہیم خدا پوچھ رہے کہ بتاؤ اس کی عمر کتنی ہوگی. یہ ہوگی 40-50 سال کے لگ بھگ. اچھا اے ابراہیم، 40-50 سال اس نے ہماری توحید کا اقرار نہیں کیا، لیکن ہم نے اس کو ایک دن بھی بھوکا نہیں رکھا، ایک دن اس کا رزق ہم نے تمہارے ذمے لگایا تو تم سے برداشت نہ ہوا کہ اس کا پیٹ بھر سکو. یہ ہے رحمانیت پروردگار، یہ ہے رحیمیت پروردگار. اب ذرا غور فرمائیے، وہ نہیں چاہتا کسی طرح سے انسان جہنمی بنے. خیر یہ منزل تھی کہ جہاں وہ شخص واقعی پلٹ کر آیا اور مسلمان بن گیا، جناب ابراہیم پر ایمان لے آیا، پروردگار کی وحدانیت پر ایمان لے آیا. اسے کہ جناب ابراہیم نے فوراً غلام کو پیچھے بھیجا، جاؤ اس کو بلا کر لاؤ. اب وہ بھی ڈسٹرب ہے کہ بھائی عجیب آدمی، پہلے بلا رہا ہے، پھر اٹھا رہا ہے، پھر دوبارہ بلا رہا ہے. جناب ابراہیم نے کہا بھائی آ جاؤ کھانے پر. کہا آپ کیوں بلائے؟ کہا میرے خدا نے کہا جس کا میں نام لے کر کھانا کھاتا ہوں. کہا کیا کہا؟ کہا یہی کہا کہ میں نے آج تک اس کو بھوکا نہیں رکھا، آج میں اس کو بھوکا رکھنے پہ کیسے برداشت کروں گا؟ اور اس خدا نے کہا کہ تمہیں دسترخوان پہ بلاؤں. کہا واقعی تمہارا خدا ایسا مہربان ہے؟ کہاں. کہا وہ اگر اتنا مہربان خدا ہے تو پھر اس خدا کا حق ہے کہ اس کی وحدانیت کا اقرار کیا جائے. تو مؤمنون، یوقنون، عاقلون، یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے غور کرو، فکر کرو، تفکر کرو، اس لیے کہ بہرحال خدا چاہتا ہے کہ انسان خدا پر آ جائے. لیکن اس کے بعد جو اگلا انداز ہے، اب پروردگار کے جلال کا انداز ہے. چونکہ بات آئی دسترخوان کی، میں عرض کرتا چلوں، آج چونکہ ولادت باسعادت حضرت امام مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ہے، کہ خود امام کا دسترخوان، امام مصطفیٰ کا دسترخوان، یہ بڑا مشہور دسترخوان تھا. میں آج ہی مطالعہ کر رہا تھا علامہ ذیشان حیدر جوادی کی کتاب کا، جو سیرت معصومین پہ لکھی، بڑی خوبصورت کتاب ہے. نقوش عصمت کے نام سے، اور ان کتابوں میں سے جس کے بارے میں توصیہ کرتا ہوں کہ ہر گھر میں کتاب ہونی چاہیے۔ اور اب ظاہراً شاید مناسب ترین موقع ہے یہ لمحات جس میں یہ گفتگو ہو رہی ہے، کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ذہن گرامی کہ آپ کے اپنے محلے میں ایک کتب میلہ لگا ہوا ہے جو آج رات کو مکمل ہو جانے والا ہے، کل سے لگا ہوا ہے۔ جن کو اب تک سعادت حاصل نہیں ہوئی اس کتب میلے میں جانے کی، خدا را واجب سمجھ کر اپنے بچوں کو اپنے ساتھ لے کر اس کتب میلے میں جائیے، واجب سمجھ کر۔ چاہے آپ کا کچھ بھی خریدنے کا ارادہ نہیں، ایک کتاب لینے کا ارادہ نہیں، اور نہ خریدے بے شک کتاب، لیکن جہاں انسان ونڈو شاپنگ کے نام پر بعض اوقات گھنٹوں مارکیٹ کے اندر گزار سکتا ہے، تو کتنا ہی مناسب ہے کہ انسان آدھا ایک گھنٹہ کم از کم کسی ایسی جگہ پر گزارے جہاں قدم قدم پر ذکر اہل بیت اور ذکر قرآن اور ذکر خدا اور ذکر اہل رسول نظر آ رہا ہے۔ بے شک کچھ بھی نہ خریدیں، لیکن اپنے بچوں کو دکھائیں کہ دنیا میں یہ جگہ بھی ہیں جو آنے کی جگہ ہیں، یہ جگہ میں جو وزٹ کرنے کی جگہ ہیں، اور اگر آپ کو کچھ بھی پسند آتا ہے ضرور لے لیجیے۔ کتاب گھر میں ہوگی تو کبھی پڑھی جائے گی، کتاب گھر میں ہوگی تو کبھی کسی کے ہاتھ میں آئے گی۔ نقوش عصمت کا مطالعہ میں کر رہا تھا، اور وہاں عجیب جملہ، یعنی جو ائمہ کے بارے میں مشہور ہے، خود امام مصطفیٰ کے بارے میں مشہور ہے، کہ مولا کائنات کی خدمت میں لوگ آتے تھے کچھ روٹی مانگنے کے لیے، کچھ کھانا مانگنے کے لیے، امام علی سوکھی ہوئی روٹی توڑ کر دیتے تھے۔ اب وہ سمجھتا تھا کہ علی مزے سے کھا رہے ہیں تو میں بھی مزے سے کھا لوں گا، اور جس انداز سے علی کھا رہے ہوتے اس روٹی کو، آنے والا سمجھتا تھا کہ میں بھی مولا کائنات کے ساتھ پارٹنر بن جاؤں گا اور اسی طرح سے روٹی کھا لوں گا جس طرح علی کھا رہے ہیں۔ لیکن جیسے ہی نیوالا منہ میں ڈالا سمجھ میں آ گیا کہ علی کے بس کی بات ہے، ہمارے بس کی بات نہیں، اور مولا کائنات کو بھی اسی لمحے کا انتظار ہے کہ جیسے ہی پہلا نیوالا اس کے منہ میں جائے اور اسے یقین آ جائے کہ علی کی روٹی یہ نہیں کھا سکتا، تو فوراً مولا کائنات خود پتہ بتاتے ہیں نہیں کھایا جا رہا۔ اب میں اپنے انداز سے روایت کو پیش کر رہا ہوں، اس انداز سے روایتیں نہیں، ایسا نہ کہیں کہ صاحب یہ نئی روایتوں والوں نے کہاں سے نکال کے لے کر آئے، لیکن خلاصہ یہ روایتوں کا کہ اب نہیں کھایا جا رہا، جاؤ ایک اور دسترخوان لگا ہوا ہے میرے بیٹے کا دسترخوان، اور اس دسترخوان پر جا کر کھانا کھاؤ، وہاں تمہیں انواع اقسام بھی کھانے ملیں گے۔ آج میں ظاہری اعتبار سے امامت کی منزل پر ہوں، میری ذمہ داری اس انداز سے کھانا۔ ابھی حسن نے ظاہری طور پر امامت کی ذمہ داری نہیں سنبھالی، اس کے بعد تمہیں دنیا میں انواع اقسام کے کھانے ملیں گے، جاؤ آ جا کر کھانا کھا لو۔ یہ تو وہ ساحل ہے جس کو خود علی نے پتا بتایا، اور اگر کوئی ایسا ساحل آ گیا جس کو علی نے پتا نہیں بتایا تھا، اس نے صرف علی کو سوکھی روٹی کھاتے ہوئے دیکھا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا، اور جب اس کے امام حسن کا دسترخوان نظر آیا، روایتوں میں ایک شخص امام حسن کے دسترخوان پہ آیا، کھانا کھانے بیٹھا، ایک نوالا کھاتا ہے ایک نوالا سائڈ پہ رکھ دیتا ہے، ایک نوالا کھاتا ہے ایک نوالا سائڈ پہ سنبھال کے رکھ دیتا ہے۔ امام حسن کی نظر پڑ گئی، نزدیک آئے، بڑی شفقت سے بڑے پیار سے کہا، بھائی تو اس طرح سنبھال سنبھال کے مت رکھ، تو جتنا کھانے کھا لے، اس کے بعد جب تجھے جانے لگے گا تو تجھے ہم پیک کر کے بھی دے دیں گے، تجھے تیرے ساتھ کچھ اور کھانا بھی دے دیں گے، جہاں پر تو لے جانا چاہتے لے کر جانا۔ اور وہ کہتا ہے کہ بھائی میں کسی اور کے لیے نہیں لے کر جانا چاہ رہا ہوں، اسی مسجد میں ایک ضعیف شخص بیٹھا ہوا کھا رہا ہے، ضعیف العمر شخص، اور وہ ایسی روٹی کھا رہا ہے کہ اس کو دیکھ کر انسان سمجھ سکتا ہے کہ وہ کیسے کھا رہا ہوگا، شاید اسے تیرے دسترخوان کا نہیں معلوم، میں اس کے لیے کچھ کھانا لے کر جانا چاہ رہا ہوں۔ اور یہ وہ منزل ہے جب امام مصطفیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، بھائی وہ کوئی اور نہیں، میرا اپنا باپ ہے، اس نے زندگی کے اس انداز کو اپنے لیے اختیار کیا ہوا۔ جو صاحبان معرفت ہیں جنہیں پروردگار کے نعمتوں کی ان کا انداز یہ ہوا کرتا ہے، اور امام مصطفیٰ جن کا ہاتھ اتنا کھلا، دسترخوان ایسا بلند دسترخوان، نے کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اپنا سارا کا سارا مال راہ خدا میں تقسیم کر، سارا کا سارا مال، قرآن کی بات واضح ہے، تم انکار ایسا کام مت کرو، حتی پیغمبر سے کہا کھلا ہاتھ، بالکل 100% کھلا ہاتھ مت رکھو، لیکن یہ ڈانٹنے کا انداز نہیں ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن امام حسن کا انداز ایک عجیب انداز ہے، کیا سخاوت کا انداز ہے۔ راویہ کے پوچھتا ہے، سائلہ کو پوچھتا ہے، مولا آپ سارا کا سارا مال رائے خدا میں دے دیتے، اس طرح سے رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، آخر کیا بات ہے؟ اور امام ایک عجیب جملہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں بھائی اللہ نے مجھے دینے کی عادت بنا کے رکھی ہے، میں نے اس کو آگے فارورڈ کرنے کی عادت بنا کے رکھی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو میں لوگوں کو آگے دینا چھوڑ دوں، پروردگار مجھے دینا چھوڑ دے۔ آپ نے واقعہ سنا، بڑا مشہور واقعہ ہے، آج واقعہ سے بات آ گئی، ایک واقعہ اور سنتے چلی، روایتوں میں ہے کہ ایک مومن کو جو ہے وہ شاید یہ اجازت ملی کسی نیکی کے نتیجے میں کہ بھئی تمہاری آدھی زندگی فقر و فاقہ اور شدید سختیوں کی زندگی ہوگی اور آدھی زندگی تمہاری انتہائی عیش و عشرت اور آسانی کی زندگی ہوگی. اب اختیار تمہارے پاس ہے, چوائس تمہارے پاس ہے کہ تم کون سی زندگی کو پہلے اختیار کرنا چاہتے ہو. سختی, فقر و فاقہ, مصیبت اور پریشانی اور تنگی کی زندگی کو پہلے اختیار کرنا چاہتے ہو, یا عیش و عشرت, آسانی اور مال و دولت اور توانائی اور توانگری کی زندگی پہلے اختیار کرنا چاہتے ہو. ابھی کچھ بیچارہ زیادہ ہی شریف تھا, کہنے لگا میں بیگم سے پوچھ کے بتاؤں گا, یہ ہے روایتوں میں. آیا اپنی اہلیہ کے پاس, اس کی اہلیہ بڑی مومنہ تھی. اگر کسی انسان کو واقعی مومنہ, جس کے نام کے ساتھ مومنہ لگا اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, واقعی مومنہ اہلیہ مل جائے تو انسان یوں سمجھ لیجیے کہ زندگی میں کامیاب ہو گیا. آیا اپنی اہلیہ کے پاس ڈسکس کیا, اس کی اہلیہ نے کہا اگر میری بات مانتے ہو تو توانائی اور تنونگری کی زندگی پہلے اختیار کر لو. اچھا کہ یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے, یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے. وہ انسان جس نے سختیاں دیکھی ہوں, مصیبتیں دیکھی ہوں, پریشانیاں دیکھی ہوں, وہ دور گزر جائے اور اس کے بعد تونگری کا دور آ جائے, بڑا آسان ہے. یعنی نیچے سے اوپر اٹھنا بڑا آسان ہے, تکلیفوں سے آسائشوں میں آنا بڑا آسان ہے, مشکلات اور پریشانیوں سے جناب علی تونگری میں آنا بڑا آسان ہے. لیکن انسان جس نے لیوش زندگی گزاری, جس نے انتہائی آسائشوں کی زندگی گزاری, انتہائی تونگری کی زندگی گزاری, اس سے کہا جائے تم غربت کی زندگی گزارو, یہ مشکل ترین کام ہے, بڑی پریشانی کا کام, بہت مصیبت کا کام, انسان برداشت نہیں کر سکتا. اور خاص کر جب چوائس ہو. اب اس نے بھی شاید سوچا ہوگا کہ آخر عورت ہو کے اس نے عورتوں والے مشورہ دیا, کہا ٹھیک ہے مان لیتے ہیں. جب مان لیا کہا ٹھیک, اب چند دنوں کے بعد زندگی ایسی بدلی, بے تحاشا مال چلا آ رہا, بے تحاشا رسم فراوانی چلی آ رہی. اب یہ عورت سمجھدار تھی, اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ جتنا آئے سارا کا سارا رائے خدا میں دے دے. اس نے کہا نیک بخت کیا کریں گے, خدا نے تو وعدہ کیا ہوا کہ آدھی زندگی مال ملنا ہی ملنا ہے, یعنی ہم نے بھوکا نہیں رہنا, ہم نے غریب نہیں رہنا. ایک لاکھ آیا ایک لاکھ دے دو, دس لاکھ آیا دس لاکھ دے دو, ایک کروڑ آیا ایک کروڑ دے دو. اس نے کہ یہ تو طے ہے کہ خدا نے ہم کو تو بھوکا رکھنا ہی نہیں, ہم کو غریب رکھنا ہی نہیں. ہاں اگر ہمیں ایک کروڑ بھی دے دیں گے اگلے دن کہیں نہ کہیں سے کروڑ دوسرا آ جائے گا. سمجھانے کی لڑ کرو. بیوی نے کہا دیتے جاؤ. اس نے کہا واقعی بات تو صحیح ہے, سولہ آنے سچی بات. لہٰذا ماں باپ کو دینا شروع کیا, بھائی بہنوں کو دینا شروع کیا, غریبوں کو دینا شروع کیا, فقیروں کو دینا شروع کیا, پڑوسیوں کو دینا شروع کیا, رشتے داروں کو دینا, دے جا رہا ہے, دیے جا رہا ہے, ختم ہی نہیں ہو رہا. اس لیے خدا کا وعدہ تھا کہ آدھی زندگی تک تمہیں مال ملنا ہی ملنا ہے, اس کے بعد نہیں ملنا. جب آدھی زندگی مکمل ہو گئی اور اب فقر و فاقے کے دور کا آغاز ہوا, پروردگار نے فرشتے کو بھیجا اور کہا کہ انسان تو نے اتنے لوگوں کو نوازا ہے کہ اگر تجھے میں نے رزق دینا بند کر دیا تو ان سارے کے رزق کا انتظام. بہرحال پروردگار رازق ہے, لیکن ان ساروں کو سارا تو وسیلہ بنا ہوا کہ تجھے دینا بند کر دیا تو ان سب کا رزق رک جائے گا. ان لوگوں کی خاطر میں تیرے رزق کو نہیں روک سکتا, تیری باقی آدھی زندگی بھی اسی طرح تونگری میں گزرنے والی. حسن گرامی یقین جانیے اس طرح کے واقعات سن کر واہ واہ کرنا بھی آسان ترین کام ہے, سلوات پڑھنا بھی آسان ترین کام ہے, لیکن جیب میں ڈال کر کسی ہاتھ ڈال کر کسی غریب کی مدد کرنا پھر بھی اتنا ہی مشکل ہے جتنا واقعہ سننے سے پہلے مشکل تھا. کمال یہ کہ جس انسان کو معلوم نہ ہو کہ تونگری میرے پاس کب تک رہنے والی ہے, وہ صرف اللہ کی خاطر اس تونگری کو اللہ کے بندوں کے لیے استعمال کرے. معلوم ہونے کے بعد شاید اتنا بڑا کمال نہ ہو جتنا معلوم ہونے سے پہلے کمال ہے. آج جس انسان کو پروردگار نے رزق دیا ہے, مال دنیا سے سرفراز کیا ہے, ظاہری نعمتوں عطا کی, معلوم نہیں کب تک رہنے والی ہیں. اس لیے کہ صرف میں نے نہیں, آپ نے بھی ایسے کئی سارے افراد دیکھے ہوں گے جن کی زندگی میں عروج آیا زوال آیا, عروج آیا زوال آیا, عروج یہ آتے رہتے ہیں زوال. تو ذرا گرامی امام مشتبہ کا انداز یہ تھا, فرماتے ہیں کہ واقعی سیرت امام مشتبہ, خدا نے مجھے دینے کی عادت بنا کے رکھی, میں نے اس کو آگے فارورڈ کرنے کی عادت بنا کے رکھی. یہ ڈر لگتا ہے میں اگر دینا بند کر دوں کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا مجھے دینا بند کر دے. یہ ہے معرفت کے وہ لیول جن تک ہمارے ائمہ پہنچے ہوئے ہیں آلریڈی. یہ ہے پروردگار کی رحمت کے انداز کا انہیں وہ معرفت جس تک امام آلریڈی پہنچے. خیر ہم بات تو آگے بڑھے اور ایک دو آیتوں میں ہم چاہتے ہیں کہ اور مکمل کر دیں, اس لیے کہ تقریباً پچھلی آیتوں سے اس کا تسلسل ہے. ایک مرتبہ صلوات بھیج دیجیے گا محمد والے محمد کو. اس کے بعد قرآن نے کہا کہ ویل لکل افاق نسیم, ہر جھوٹے اور گناہگار کے حال پر افسوس, وائے تو تلاوت کی جانے والی آیت کو سنتا ہے اور پھر اکڑ جاتا ہے جیسے سنا ہی نہیں، ایسے اکڑ جاتا ہے جیسے سنا ہی نہیں، تو اسے دردناک عذاب کی بشارت دے دیجئے، فبشر ہوں بے عذاب علی. اور اسے جب بھی ہماری کسی نشانی کا علم ہوتا ہے، وَإِذَا عَلِمَ مِنْ آيَاتِنَا شَيْئًا اتَّخَذَهَا هُزُوًا، تو اس کا مذاق اڑاتا ہے. دیکھیں ایک لیول وہ تھا کہ جہاں سنا ثم يصر مستكبرا، اور اس کے بعد جب منزل عمل آئی ایسے پھر گئے جیسے سنا ہی نہیں تھا، یہ پھر بھی ایک لیول ہے. لیکن اس کے بعد کا اگلا لیول کون سا ہے؟ اذا علم من آیاتنا شیئا اتخذها هزوا، اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتا، عمل تو نہیں کرتا، اس کا مذاق اڑاتا. بے شک یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہیں، اولئک لهم عذاب مہین. پہلے گروہ کے لیے کا عذاب علیم، دردناک عذاب ہے. دوسرے گروہ کے لیے کا مذاق اڑانے والے کے لیے عذاب مہین، رسوا کن عذاب ہے. ایک عذاب دردناک ہے، ممکن ہے رسوا کن نہ ہو، اور ایک عذاب ایسا ہے جو رسوا کن ہے. رسوا کن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مہین کا لفظ نکلا ہے اہانت سے، اور اہانت سے وہ لفظ نکلتا ہے جو ہمارے اردو میں بڑا مشہور و معروف ہے، توہین. کسی کی توہین کرنا، کسی کے رسپیکٹ کو بالکل ختم کر دینا. یہ انسان جو مذاق اڑا رہا ہے، یہ اس کے تکبر کا جواب ہے. اور جب انسان مذاق اڑائے گا، پروردگار کہتا ہے اب صرف دردناک عذاب نہیں دوں گا، اب ایسا عذاب دوں گا کہ تمہیں دنیا کے سامنے ذلیل کر دوں گا. تم اگر آیت الہی کا کھلا کھلا مذاق اڑاؤ گے تو اب تمہیں آسانی سے نہیں چھوڑ دیا جائے گا، صرف دردناک عذاب دے کر نہیں چھوڑ دیا جائے گا، اب تمہیں رسوا کن عذاب دیا جائے گا، ایسا عذاب جو تمہیں دنیا میں ذلیل کر دے گا، رسوا کن عذاب. عجیب بات ہے. وَمِن وَرَائِهِم جَهَنَّم، ممکن ہے آپ کہیں کہ صاحب یہ عذاب و مہین کا تذکرہ قیامت کے لیے کیا جا رہا ہے، آیت کا اگلا لفظ بتا رہا ہے کہ نہیں قیامت کا تذکرہ نہیں، دنیا کا تذکرہ ہے. اس لیے کہ اولئک لہم عذاب مہین، ان کے لیے رسوا کرنے والے عذاب ہے. من ورائہم جہنم، اور اس کے بعد ان کے لیے جہنم ہے، یعنی جہنم کا مرحلہ بعد میں آنے والا ہے، یہ جو رسوا کا عذاب ہے دنیا میں ملنے والا ہے. یا عین ممکن ہے کہ جہنم سے پہلے یہ عالم برزخ کا تذکرہ ہو، لیکن رسوائی کا تعلق کیونکہ بہرحال عام انسانوں سے، لہذا زیادہ قرین قیاس بات یہ ہے، زیادہ امکانات اس بات کے کہ عذاب و مہین سے، اور جس طرح علماء نے بھی اس استفادہ یہی کیا کہ عذاب و مہین سے مراد وہ عذاب جو پروردگار انسان کو دنیا میں عطا کرتا، ان کے پیچھے جہنم ہے، اور انہوں نے جو کچھ کمایا، اور جن لوگوں کو اپنا سرپرست بنایا خدا کو چھوڑ کر، کوئی ان کے کام آنے والا نہیں ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. لہم عذاب من رجز علیم. اللہ الذی سخر لکم البحر، اس کے بعد ایک مرتبہ پھر پروردگار عالم اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، اپنی بے پناہ عنایتوں کا تذکرہ کر رہا ہے، لیکن عذاب یہاں پر اگر مکمل ہوا بزن گرامی، عرض پھر یہ کرنا ہے کہ اگر یہ عذاب کی بات ہے تو خدا کسی کو عذاب نہیں دینا چاہتا. انسان ہے جو اپنے کردار سے، اپنے عمل سے، اپنی حرکتوں سے اپنے آپ کو عذاب کا حقدار بناتا ہے، لیکن جہاں پروردگار عالم نے اتنی نشانیاں بھیجی وہاں اس کا کرم یہ ہے کہ ان ساری نشانیوں کے ساتھ ساتھ بظاہر تو زمین و آسمان کی نشانی، بظاہر چرند پرند کی نشانی، بظاہر دن اور رات کی نشانی، بظاہر چلتی ہوا اور پانی کی نشانی، لیکن اس کے ساتھ اس کا کرم یہ ہے کہ اس نے اپنی جانب سے اپنے مقرر کردہ نمائندے اس دنیا کے اندر بھیجے، جو خود عظمت الہی کا مجسم نمونہ بن کر ہمارے سامنے آئے. اور آج کی شب بھی ایک ایسی ہی بابرکت ہستی کی ولادت کی شب ہے. حسن مشتبہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے کیا ذرا غور کیجئے. میں ایک جملہ کہہ کر اپنی گفتگو مکمل کر رہا ہوں. ہر نعمت اس کا ایک لیول ہوتا، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ فاطمہ زہرا اور علی مرتضی علیہم آلاف التحیت والسلام، ان کے رشتہ ازدواج ملخ ہونے کے بعد، ان کی آپس میں شادی ہونے کے بعد، جو سب سے پہلی عظیم نعمت پروردگار عالم فاطمہ زہرا پر نازل کر رہا ہے اس کا نام بھی حسن ہے، جو مولا کائنات پر نازل کر رہا ہے اس کا نام بھی حسن ہے مصطفیٰ. تو وہ امام جو شہزادی کونین کے لیے نعمت بن کر آ رہا ہے، وہ امام جو امام علی کے لیے نعمت بن کر آ رہا ہے، جو ساری دنیا کا ولی نعمت ہے، اس کے لیے جو نعمت بن جائے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا. آئیے اسی امام کے صدقے سے خدا کی بارگاہ میں دعا مانگے کہ پالنے والے تجھے واسطہ امام مشتبہ کا، اس عظیم امام کا جو سیدہ کے گھر میں نعمت بن کر آیا، جو علی مرتضیٰ کے گھر میں نعمت بن کر آیا، پالنے والے جو بہترین نعمتیں تو نازل فرما رہا ہے، کہ جن میں شاید سب سے بڑی نعمت امام مشتبہ کی نعمت ہے آج کی شب میں معبود. ہم اپنی ساری چھوٹی چھوٹی حجتوں کو بھول جاتے ہیں، یاد کرتے ہیں تو اس بات کو یاد کرتے ہیں کہ تو نے سن 3 ہجری میں ایک زمانے کے امام کو بھیجا اور ایک زمانے کے امام کو مسرور کیا. معبود آج ہمارے زمانے کا امام ہماری نگاہوں سے اوجھل ہے، ہماری خوشیاں ساری خوشیوں کے باوجود ادھوری رہ جاتی ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا ولی، ہمارا سرپرست، ہمارا آقا، ہمارا مولا ہم سے اتنا دور ہے کہ ہم اپنی گناہگار آنکھوں سے اپنے مولا کی زیارت بھی نہیں کر سکتے، اس کے چہرے اقدس اور اس کے چہرے پر نور کو ایک مرتبہ دیکھ بھی نہیں سکتے. پالنے والے اسی امام مشتبہ کو بھیجنے کی اپنی اس کرامت کا واسطہ، امام مشتبہ کے وجود مقدس کا واسطہ، فاطمہ زہرا کے خوشیوں سے بھرے ہوئے دل کا واسطہ، مولا کائنات کی مسرت آمیز نگاہوں کا واسطہ، ان لمحات کا واسطہ جب پیغمبر اکرم نے حسن مشتبہ کو لے کر خوشیوں کا اظہار کیا ہوگا، اہل بیت کے گھرانے کی اس پہلی خوشی کا واسطہ. پالنے والے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، معبود زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، پالنے والے زمانے کے امام کو اذن ظہور عنایت فرما. معبود محمد و آل محمد کا واسطہ امام مشتبہ کے صدقے میں اپنی ذمہ داریاں جس انداز سے امام مشتبہ نے زندگی گزاری، ہم سب کو اس انداز سے زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. ہماری عبادتوں، نمازوں، دعاؤں، تلاوتوں کو اپنی بارگاہ میں درج قبولیت عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ بیماروں کو شفائے کاملہ عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے اولادوں کو اولاد صالحہ عنایت فرما. امام مشتبہ کے صدقے میں بے روزگاروں، کم روزگاروں کے رزق حلال و طیب میں کثرت و برکت و وسعت عنایت فرما. پالنے والے محمد و آل محمد کا واسطہ دنیا میں جہاں کہیں بھی اہل بیت کے چاہنے ماننے والے موجود ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما. قلب ناظرین امام زمانہ کو ہم سب سے راضی و خوشنود فرما، ہمارے ان گنہگار آنکھوں کو زمانے کے امام کے دیدار سے منور فرما، اور اپنی آخری حجت امام اسرف الزمان کے ظہور میں تعجیل فرما. اذان گرامی حضرت معمول سورہ فاتحہ کی درخواست ہے، اور آج پھر کافی طویل فہرست ہے، آپ اس دوران ذکر الہی یا ذکر صلوات دل میں پڑھتے رہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اپنے لیے بھی اور اپنے مرحومین کے لیے بھی باعث ثواب بن سکیں. جن مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست ہے میں ان کا نام لے رہا ہوں، مرحوم غلام حسین عبد الحسین، مرحوم عبد الحسین جعفر علی واڈی والا، مریم بائی زوجہ کاظم حسین اے وی ڈی، کاظم حسین اے وی ڈی، عبد الحسین ڈایا بھائی، زہرا بانو بنتے عبد الحسین ڈایا بھائی، زینب وکیل بنتے کاظم حسین اے وی ڈی، سلطان علی کریم سوم جی، انور علی کریم سوم جی، شعبان علی ٹوپی والا، عارف علی راشد، محمد حسین علی محمد دودھ والا، شہید فضل عباس لاکھانی، شمیم بانو بنتے رضا حسین بادامی، حسین علی اکبر علی، اکبر علی سلیمان، فاطمہ بائی جوسف، خورشید بانو اکبر علی، فاطمہ بائی فدا حسین، فرح زرین محمد حسین، معراج فاطمہ محمد حسین، خیر النساء بنت غلام حسین حافظ، بہادر علی موہن، سجاد بہادر علی، روشن علی کرجت والا، خیر النساء زوجہ روشن علی کرجت والا، حسن علی جان محمد محب، امیر علی حسن علی دلشاد، فضا خاتون بنت حاجی جان محمد، خیر النساء بنت محمد علی، خورشید بانو بنت قاسم علی، یوسف علی ماسٹر، سکینہ بائی یوسف علی ماسٹر، امیر علی یوسف علی ماسٹر، فدا حسین جیون، حیدر علی فدا حسین، ابراہیم ابن غلام حسین، صغرا بائی حسن علی، رضا حسین عبد الحسین، کلثوم بائی بنت نور محمد، طاہرہ بانو رمضان علی، جعفر علی عبد الحسین، اور عمومی طور پر تمام مرحوم مومنین مومنات، بالخصوص حاضرین کے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اٹھتے اٹھتے آج کی شب کی برکتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹنے کے لیے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے 3 مرتبہ باواز بلند صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر. اللہ
متوجہ زیارت. السلام علیک یا ابا عبداللہ،
السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيدي الوسيين.